یا زینب یا زینب
شام میں حق کا دیپ جلایا
یا زینب
یا زینب سوئی ہوئی دنیا کو جگایا
یا زینب
یا زینب
نسل امامت کو ہے بچایا
یا زینب
یا زینب
فرش عطا کا تو نے
بچھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ صلوات پڑھ لیں محمد اللہ
صلی اللہ محمد علی۔
تمام تعریفیں پروردگار زینب کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وابستگان جناب زینب کبریٰ کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا ببنت الزہرا سلام اللہ علیہ و جعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعرها مع ولیها الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، فرش عزائے جناب زینب کبریٰ پر تشریف لانے والے واجب الاحترام صاحبان المؤدب شہزادی ثانی زہرا سے محبت کے ساتھ شفاعت کی امید رکھنے والے صاحبان ایمان، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بار بار دعا مانگنے والے کہ اللہم ارزقنا شفاعت زینب سلام اللہ علیہا، کہ پروردگار ہم تمام کو جناب زینب کبریٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا کہ شخصیت اتنی عظیم ہے اور اتنا مقام بلند ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے علم بھی چاہیے اور وقت بھی چاہیے۔ اس اعتراف کے ساتھ نہ علم رکھتے ہیں نہ دامن وقت میں گنجائش رکھتے ہیں، البتہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ایک حرف بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات ماتم، قبولیت ماتم اور عزاداری کے ساتھ ساتھ سارے اعمال کی قبولیت کا سہارا بن جائے گا۔ جب کوئی ماتم انجام دے، جب کوئی فرش عزا بچھائے، تو یاد رکھے بانی مجلس عزا وہ نہیں ہے جناب زینب کبریٰ کی ذات۔ نہ عزاداری ہم تک پہنچتی، نہ حسین کا ماتم یہاں تک آتا اگر زینب درمیان میں نہ ہوتی۔ اس کے بعد بھی صورتحال ایسی مخدوش ہے کہ شہزادی کے بارے میں آگہی اتنی زیادہ عام نہ ہو سکی سوائے چند مخصوص واقعات کے۔ تو آج یہ اہتمام کیا گیا کہ شہزادی جناب ثانی زہرا کی مناسبت سے کچھ تفصیلات ان کی تاریخ سے بیان کی جائیں۔ تو التماس میری پہلے یہ کہ جو فاصلے سے بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ ہو ذرا قریب آ جائیں، تاکہ بعد میں آنے والے اگر آنا چاہیں تو ان کو زحمت نہ ہو نہ آپ کو ہو. صلوات پڑھے محمد والے. سرنامِ کلام کی آیت, اور گرچہ یہ آیت تبرکن ہے ورنہ اصلاً تو گفتگو سیرت کے بارے میں ہے, تبرکن ترجمہ, اور یہ استفادے کے عنوان سے اپنی ذات کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے. اور اس سے پہلے پھر ایک دفعہ معذرت کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, مکتب اہل بیت سے ستارے کیوں نہیں مل پا رہے ہیں, اور رضا بھائی بھی دیکھ رہے ہیں مجھے غور سے, کہ پچھلی مرتبہ بھی حاضر نہیں ہو سکا, اور امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے یہاں خدمت کا موقع تھا, اور آج بھی عجیب اتفاق ہے کہ واقعاً میرے ہاتھ میں نہیں رہا. کہ تقریباً 25 منٹ تو عائشہ منزل پہ کھڑے کھڑے, اور نام بھی زبان پر آ گیا, اور وہاں انتظار کرتا رہا آنے والے کسی مومن کا جو مجھے ڈراپ کر دے وہاں سے آلے آبا تک. آلے آبا میں صرف 31 منٹ کا پروگرام تھا, بعد نماز مغربین فوراً. ان کے الفاظ یہ تھے کہ عشاء کی نماز کی تسبیح ختم ہوگی اور آپ نے بیٹھ جانا ہے. اسی مناسبت سے میں نے یہاں ٹائم رکھا 9 بجے. بہرحال ارادوں کے ٹوٹنے سے یا تو خدا کو پہچانا ہے, یہ ہم جیسے کمزور افراد کو آپ پہچان. بات بڑے محمد و آل محمد. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ دونوں باتیں جمع کر سکوں کسی مناسبت پہ کہیں جا کر. تو فی الحال ترجمے آیت کے اعتبار سے یہ سورہ مبارک فرقان کی وایت جو عباد الرحمن کے اوصاف بیان کرتے کرتے ان کی دعائیہ کلمات پر خدا نے اس بات کو مکمل کیا ہے. آیت نمبر 74 میں خدا کا یہ فرمان کہ وہ ہیں صاحبان اللہ کے بندے خاص جو اپنی دعا میں دنیا نہیں مانگتے, دولت دنیا نہیں مانگتے, بلکہ گھر میں سکون مانگتے ہیں. گھر کا سکون پیسے سے نہیں آتا, بلکہ اکثر اوقات پیسہ آنے کے بعد سکون چلا جاتا ہے. سکون اور ہے, ثروت اور ہے, اور ان دونوں کو اگر بہت آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو بہت آسان سی مثال ہے کہ واقعاً انسان اپنے گھر کے سکون سے بڑھ کر اگر کوئی اور دولت مل سکتی ہوتی تو یہاں رحمان کے بندے وہ مانگتے. سب سے بڑی دولت خدا کی عبادت کے بعد انسان کے لیے اس کے گھر کا سکون ہے. اور اتفاق سے شہزادی کونین کی مجالس کے عنوان میں بھی یہ بات تقریباً اشارے میں آ چکی ہے, اور آج پھر اسی شہزادی کی لخت جگر جناب ثانی زہرا کا عنوان ہے. تو اب دعا کے الفاظ, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا, اے ہمارے پروردگار عطا کر دے, بخش دے ہمیں, کیا کہ ہماری ذریتوں میں اور ہماری ازواج میں آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نہیں ہو سکتا جس سے کردار نہ ملتا ہو. دلیل چاہیے, کبھی عقیدے کا مسئلہ, کبھی عمل کا مسئلہ. کبھی عقیدہ اگر عقیدے کے خلاف ہو آپ کے کسی کا, تو آپ کو اس کی شکل دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک تو نہیں آتی, غصہ آ سکتا ہے اور آتا ہے. کبھی کسی کا عمل خلاف ہو آپ کے عمل کے, تو اس کو دیکھ کر, یا یوں کہیے کہ اپنے جیسے کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں, کہ نمازی نمازی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, ماتم کرنے والا اپنے ماتمی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور مومن مومن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ نہ مال سے آتی ہے, نہ مکان سے آتی ہے, نہ جائیداد سے آتی ہے, یہ آتی ہے تو ایک جیسے کردار سے آتی ہے. تو اب رحمان کے بندوں کا کردار تو پورا بیان ہو چکا ان پورے پچھلی آیات میں جو تقریباً 10 آیتیں ہیں. اور اس کے بعد رحمان کے بندے اب اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے حوالے سے اور اپنی ازواج کے حوالے سے, کہ ایسا بنا دے انہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائیں. اس دعا کو نماز میں حالت قنوت میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے, جبکہ خاص طور سے لوگ ڈھونڈتے ہیں بھائی کسی نے جادو کرا دیا ہے, گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, تو جھگڑے ختم کرنے کے لیے آیات قرآن بھی موجود, مگر پہلے کردار چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ آیت وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. یعنی اپنے گھر میں ہم آئیڈیل بن جائیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے. تو اب گھر کا ماحول کیسا ہوگا کہ انسان خود متقی ہوگا تو پیچھے آنے والے بچے اور تمام گھر والے اس کے تقوے کے اثرات کو بہت غور کیجیے گا. بہت ڈس ہارٹ ہوتے ہیں بسا اوقات جب گھر کے افراد سربراہ کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیل بنا لیں, بہت غور کیجیے گا, اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. کہیں حرام کا مسئلہ, کہیں تربیت کے فساد کا مسئلہ. اس لیے ایک بہترین شخص کو چاہیے, مومن کو, کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے منسلک رہے کہ اس کے بچے, اس کی شریک حیات اگر کسی کو آئیڈیل سمجھتے ہوں تو وہ اس کی اپنی ذات ہو. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. اور اب اس کو آئیے جوڑتے ہیں اپنے موضوع سے, کہ خود ایسا ہو کہ اس کے بچے, اس کے گھر والے اس کو آئیڈیل بنائیں اپنا. خدا نے کیا انتخاب کیا کہ نعمتیں دو بھیج دیں سیدہ کے گھر میں, اور دو نعمتیں استقبال کے لیے پہلے تھیں دائیں اور بائیں, درمیان میں پھر رحمت کو بھیجا گیا. یعنی وہ جمادی الاولی کی 5 تاریخ تھی. اب تاریخ یعنی تفصیل جناب ثانی زہرا کے بارے میں. جمادی الاولی کی 5 تاریخ اوائل شعبان ایک روایت مگر احتمال ہے. اصل استناد روایت یہ ہے کہ جمادی الاولی کی 5 تاریخ. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عام طور پر کہ ہمارا اور آپ کا کام تصحیح تاریخ نہیں ہے, وہ تو امام زمان کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام تو تاریخوں کا احترام کر لینا ہے. تو اوائل شعبان میں بی بی کا نام لیجیے, کوئی عیب نہیں ہے, مگر اصل تاریخ نہ بھول جائیے, بس یہ خیال رکھیے. یا 5 جمادی الاولی کو کہیں اپنی کوئی مجلس نہ رکھ لیجیے گا کہ وہ تاریخ ولادت. آج کل بہت زیادہ رواج چل چکا کہ ولادت کو اچھا خیال نہیں کرتے اور تاریخ ظہور کہتے ہیں. تو اگر آپ کی ہو اجازت تو جملہ کہوں کہ ظہور اور ولادت پر ایک جملہ, وہ یہ کہ رجب کی 13 کو مولا کی ولادت تھی, رجب کی 16 کو مولا کا ظہور تھا. کہ 3 دن بعد کعبے سے باہر ماں کی گود میں 13 کو آئے تھے, قوم کے سامنے 16 کو صلوات پڑھے محمد. یہ فرق ظہور بھی ہے اور ولادت بھی ہے. تو بہرحال ولادت کہہ کر کبھی کوئی اپنے جیسے انسانوں سے مشابہت نہ ذہن میں لے کر آئے, اور نہ ظہور کہہ کر ظہور امام زمانہ کو بھول جائے. یہ باتیں یاد رہیں تو پھر جو کہیں محبت کے ساتھ کہیں. پہلے اتنے اختلافات ہو چکے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو باعث سے نزا بنائیے گا. جو ولادت کا ہے وہ بھی قابل احترام ہے, جو ظہور کا ہے وہ بھی محبت کرنے والا ہے, تو اختلاف کیسا ہے. تو 5 تاریخ ہے جمادی الاولی کی, اور اس 5 تاریخ میں ہجرت کا کون سا برس, یہ اختلاف ہے. ہجرت کا 5واں برس تو گویا 6 سال کی اب ایک دورانیہ ہے رسول خدا کے سامنے. یا ہجرت کا 6ٹا برس تو 5 سال کا دورانیہ ہے رسول خدا کی حیات ظاہری میں شہزادی جناب ثانی زہرا کا وہاں پرورش پانا. 5 یا 6 سنے ہجرت اور جمادی الاولی کی 5 تاریخ. اس لیے اتنے اعتماد سے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ سرزمین شام پر بیوی کے روزے پر تاریخ گزاری ہے, اور وہاں میلاد منعقد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو تاریخ بتائے گا کون؟ کیا جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہو جہاں روایت پہلے پہنچی ہو. ہمارے پاس تو روایت بہت دیر میں پہنچی, یعنی ہمارے اور آپ کے اوائل شعبان کی روایتیں اپنے مقام پر, مگر اصل تاریخ 5 جمادی الاولی. اور ابھی شہزادی جب دنیا میں آئی ہیں تو اللہ کے رسول گھر سے باہر گئے ہوئے تھے. کتنا حسین وقت ہے کہ سب کے سب گھر والے خوشیاں منانا چاہتے ہیں, مگر نام رکھے جانے کا مسئلہ آ گیا. اور ایسے میں سیدہ فرماتی ہیں مولا سے کہ آپ بچی کے نام کا انتخاب کیجئے. یہ تہذیب اہل بیت. آج کل خیر ثقافتی جنگ اتنی شدید ہو گئی کہ لوگ اسے جیو اور جنگ کے عنوان سے جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا کہ آیا معاشرہ مردہ ہوا کہ ابھی حیات باقی ہے. اور الحمدللہ سنی اور شیعہ بھائیوں نے ثابت کر دیا کہ ابھی مردہ نہیں ہوئے. اگر صرف کوئی قصیدہ سنا کر اس کے ساتھ ساتھ منظر بیہودہ چلا کر اگر حرکت کی جائے گی تو پھر آواز احتجاج ایسی بلند ہوگی کہ شاید ایجنسیز تو معاف کر دیتیں مگر آل محمد کے چاہنے والے معاف نہیں کیا کرتے. ٹھیک. ثقافت کا مسئلہ. ثقافت اہل بیت کیا ہے؟ تہذیب اہل بیت کیا ہے؟ کہ چاہیں تو ماں خود نام رکھ دے بچی کا. مگر آپ فرماتی ہیں مولا سے کہ آپ نے بچی کا نام منتخب کرنا ہے اور آپ فرماتے ہیں میں رسول خدا پر سبقت نہیں کر سکتا. ویسے ہمارے اور آپ کے گھر میں ماحول کیا ہے کہ نام پر بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. نام کون رکھے گا؟ ہم رکھیں گے کہ وہ رکھیں گے؟ وہ رکھیں گے. اصل اختیار ولی کا ہے اور ولی ہے بچے کا باپ یا بچے کا دادا. اور اس پر اگر کوئی گھر کا بزرگ موجود ہو تو پھر تمام خاندانوں کو چاہیے کہ تہذیب آل محمد اختیار کریں. اس معاملے کو اپنا حق رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کے سامنے رکھ دیں. اور اب اللہ کے رسول گئے ہوئے تھے، انتظار کیا گیا، اور جب آپ پلٹ کے واپس آئے تاریخ میں یہ نہیں ملتا کتنے دن کے بعد واپس آئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. اور جب آپ کے پاس شہزادی کو لایا گیا تو آپ سوال کرتے ہیں مولا سے کہ اس بچی کا نام کیا رکھا، اور مولا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا تھا نام رکھنے میں، آپ رکھیے نام اس کا. اور اللہ کے رسول پھر ایک اور تہذیب سکھاتے، اور میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا. ادھر خدا کی طرف بات پہنچی، جبرائیل امین سلام بھی لے کر آئے، اوپر سے نام بھی لے کر آئے. اور اب ایک جملہ کہوں گا، جناب سیدہ رکھتی تب بھی زینب ہی رکھتی. اگر مولا کائنات نام رکھتے تب بھی زینب ہی رکھتے، رسول خدا خود رکھتے تب بھی زینب ہی رکھتے، کہ تینوں ایک نور کے بنے ہوئے ہیں، ان میں اختلاف تو نہیں تھا نا. لیکن اگر سیدہ رکھیں تو قول معصومہ ہو، مولا کائنات رکھیں تو حدیث معصوم ہو، رسول خدا رکھیں تو حدیث رسول ہو. نام تو وہی رہے گا، جب خدا رکھے گا تو وہی خدا ہو جائے گا. اب زینب کا نام حدیث نہیں ہے، زینب کا نام قول معصومہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب خدا نے رکھا تو اب یہ وحی پروردگار ہو گئے. اب یہ نام خود نام کافی ہے. نام کی وضاحت میں دو جملے کہوں گا، ایک کلمہ کلمہ مرکب اور کلمہ کلمہ غیر مرکب. یہ زین اور اب سے مل کر زینب بنا، یا خود لفظ زینب ہی تھا، چہار حرفی کلمہ زینب. تو زینب کا ترجمہ اگر یہ غیر مرکب، تو ایسے شجر کو زینب کہتے ہیں اس کا منظر حسین ہو، خوشبو بہترین ہو. تو نبوت کے اس شجر کو جس کا حسن تھا ایسا، جس کو دیکھا کرتے تھے رسول خدا علی مرتضی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس حسین درخت کو زینب کے نام سے یاد کیا گیا. اور کیا خوشبو تھی، اللہ اکبر، کہ کربلا سے کوفہ و شام تک اسلام اسی خوشبو کے سہارے سانس لیتا ہوا چلا تھا. زینب کا ترجمہ ہے حسین اور جمیل، ایسا شجر اس کا منظر خوبصورت ہو اور خوشبودار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اگر کلمہ کلمہ مرکب کہا جائے کہ عربی دو کلمے سے مل کر یہ جملہ بنا، زین اور اب، زین کا مطلب زینت، اب کا مطلب باپ، جیسا کہ مشہور ہمارے یہاں ہے زینب باپ کی زینت، لیکن کبھی اس کی گہرائی میں جائیے گا. باپ کی زینت ہمیشہ بیٹی باپ سے پہچانی جاتی ہے. تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا. ایسا کب ہوا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے پہچانا جائے تو باپ کی زینت بن جائے. یعنی اب یوں کہوں کہ مولا کائنات ہیں زینت توحید, زینت عدل, زینت رسالت, زینت ایمان, زینت تقوی, زینت شجاعت, اور جو علی کے لیے زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. فضائل و مناقب میں یہ ایک نام کافی ہے. زینب اپنے باپ کی زینت, جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا. رب تاریخ پر اور آپ کے نام پر چھوٹی سی بحث مکمل ہوئی, اور اسی ایک مجلس کو مکمل کرنا, گرچہ ایک پورا عشرہ ہمارا سال گزشتہ محرم 11 سے 20 ہو چکا, اور عنوان تھا زینب وارث انبیاء, اور اسی عنوان پہ 5 مجلسیں پڑھی وہاں جعفر تیار میں, یہ تھا ناگن چورنگی پر. تو 10 مجلسیں کم پڑ گئیں جب پڑھنا شروع کیا بی بی کے حالات و واقعات پر. بچپنا ابھی اس سے پہلے جملہ کہ آغوش رسالت, اور اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو, اپنے رخسار کو بی بی زینب کے رخسار پر رکھا اور رکھ کے ارشاد فرمایا کہ جو سننے والے حاضرین موجود ہیں وہ بھی یاد رکھیں اور غائبین تک پیغام پہنچا دیں کہ اس بچی کا احترام سب پر لازم ہے. اس کے بعد ایک اور روایت, آپ فرماتے ہیں کہ اس بچی کے مصائب بہت زیادہ ہوں گے. جب فرمایا, جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں تو آپ نے بی بی زینب کے مصائب پر ایک اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی اس کے مصائب پر گریہ کرے گا تو خدا اسے اتنا ہی اجر دے گا جتنا اس کے دونوں بھائی حسن و حسین کے مصائب پر گریہ کرنے والے کو دیا جائے گا. روزے اول سے فضائل و مناقب میں شہزادی کو حسنین کے ساتھ جوڑ کر رکھا گیا ہے, اور اب تربیت کے مرحلے پر شیر زہرا کا اثر اپنے مقام پر, خون مولائے متقیان کا اثر اپنے مقام پر, اللہ کے رسول کی دعا اپنے مقام پر, اور پھر اس کے بعد تربیت کے مراحل میں پنجتن نے مل کر جس کو پالا اسے زینب کہتے. تاریخ میں ان سے پہلے, ان کی چھوٹی بہن بعد میں پلی ہیں, ان سے پہلے کوئی ایسا نہ تھا جسے 5 معصوموں نے مل کر پالا ہو. جب 5 معصوم مل کر پالیں گے تو کیا کہیے کہ چاروں طرف معصوم ہی معصوم ہیں. نانا معصوم, ماں معصوم, بابا معصوم, اور 2 بھائی دونوں کے دونوں معصوم. کائنات میں ایسی شخصیت ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی. خدا نے جناب ثانیہ زہرا کا کیا انتخاب کیا تھا؟ بچپنا گزارا اور کم از کم 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 6 سال گزارے ہیں نانا کے ساتھ اور اپنی ماں زہرا کے ساتھ. اور بچپنے میں صرف 2 مسائل بیان کروں کہ مولائی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ ہے, شہزادی اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھنے والی عمر, یعنی بچپنا کم سے نہیں ہے, آگے بیٹھتی ہیں اور مولا فرماتے ہیں بیٹی سے کہ بیٹی واحد کہیے, تو آپ واحد کہتی ہیں, فرماتے ہیں مولا کہ اسنین کہیے یا اسنان کہیے, رک جاتی ہیں. یہ باپ اور بیٹی کا مکالمہ نہیں ہے, تربیت کا ایسا پہلو ہے کہ گنتی بھی یاد کراؤ تو توحید کا خیال رہے. واحد کے بعد اسنین کیوں نہیں کہتی؟ مولا نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی کہیے, تو فرماتی ہیں بابا یہ زبان سے واحد کہہ دیا ہو اس پہ اسنان کیسے کہا جائے, جس سے ایک کہہ دیا اس سے 2 کیسے کہا جائے. تو ایک طرف مولا کا انداز ہے واحد اور اسنان کہلوانے کا, سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے جو بات کر رہے ہیں بچی کا معیار اتنا بلند ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر توجہ جا رہی. یا توحید کا پیغام بھی آگے بڑھ رہا تھا. بچپنا اور بچپنے کے واقعات, بہت سارے واقعات کو تاریخ نے اس لیے شاید بیان نہیں کیا کہ توجہ رسول خدا کی طرف مورخین, توجہ مولائے متقیان کی طرف. یہ گھر کی شہزادی, چھوٹی بچی, لیکن میں سوچتا ہوں کہ جناب ثانیہ زہرا کو تعلیم کس نے دی, پڑھایا کس نے. کبھی کبھی بڑا عجیب سا لگتا ہے جب بیت الشرف شہر کوفہ میں مولائے کائنات کا گھر جو بنا ہوا ہے اس میں لکھا مکتبۃ الحسنین. اب وہ ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں یہاں حسنین بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے, صلوات پڑھے محمد والے محمد. عجیب سی بات ہے, جو کائنات کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ پڑھا نہیں کرتے بلکہ پڑھایا کرتے ہیں. جناب ثانیہ زہرا کو پڑھایا کس نے؟ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر کسی نے پڑھایا ہوتا تو حجت خدا پر واجب تھا کہ ایسے القاب سے شہزادی کو یاد نہ کرتے جو آپ نے یاد کیا. دو جملے, اس وقت جب کہ آپ نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا ہے اور خطبے میں کیا جاہ و جلال تھا, اس وقت فرمایا میرے چوتھے امام نے اسکتی یا امتی, پھوپھی جان رک جائیے, ٹھہر جائیے, شدید پیاس اور شدید مصائب میں اتنا طولانی خطاب, سانس لے لیجیے. روکنے کا مطلب خطبہ بند نہیں کروانا تھا بلکہ شہزادی کو ڈھارس دینا تھا کہ آپ تھک چکی ہوں گی, رک جائیے, سکون کا سانس لیجیے. اسکتی یا امتی وانتی عالمت غیر معلمت, پھوپھی جان آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی معلم نے تعلیم نہیں دی ہے. وفہمت غیر مفہمت, اور آپ ایسی سمجھدار ہیں جس کو کسی نے سمجھداری عطا نہیں کی, صلوات پڑھے محمد والے. تو بچپن کے زمانے میں واقعات میں ایک واقعہ اور سن لیجیے کہ ایک مرتبہ ایسا, اتنی شدید محبت ہے, اتنی شدید محبت تمام پنجتن سے بیوی کو ہے, مگر جو عشق مولا حسین سے ہے اور باقی پنجتن میں کسی اور سے, اس معیار کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہم تک نہیں پہنچ سکا. عشق حسین زینب کی رگ رگ میں موجود ہے, ایسے موجود ہے کہ جب امام کی آواز سن لیتی ہیں تو سکون مل جاتا ہے, امام کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو اطمینان مل جاتا ہے. ایک دن ایسا ہوا, جیسی محبت بہن کو بھائی سے ویسی ہی محبت بھائی کو بہن سے ہے. شہزادی آرام کر رہی تھی اور حجرے میں کہیں سے دھوپ کی کرنیں شہزادی کے وجود پہ آ رہی تھی. میرا مولا حسین آگے بڑھا, اس مقام پر آ کے کھڑے ہو گئے کہ سورج کی کرن امام کے وجود پہ پڑنے لگی اور امام کے وجود کا سایہ جناب زینب کبریٰ کے وجود پہ پڑنے لگا. اور جب تک شہزادی سوتی رہی تب تک مولا حسین سائبان بن کر کھڑے رہے. اور اگر آپ سوال کریں کہ آیا کوئی حدیث بھی نقل ہوئی ہے جناب سیدہ ثانیہ زہرا سے, تو خالی ایک اشارہ, خطبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس نے نقل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں. بھی خطبہ پورا دربار خلافت میں جناب سیدہ کا پورا خطبہ زبانی جو راویوں تک آگے پہنچایا ہے جناب زینب کبریٰ نے پہنچایا ہے, اور اتنا طولانی خطبہ ہے. اس کے علاوہ روایات ہم تک بہت کم پہنچی, چونکہ اس طرح کے حالات و واقعات تھے کہ کوئی بیان کرنے والا بیان کرنا بھی چاہتا تو اسے بیان کرنے کی اجازت نہ تھی. نقل حدیث پر 100 سال تک کی پابندی کے واقعات آپ کے لیے. اس کے بعد خالی ایک روایت ملتی ہے, خاص طور سے کہ شہزادی نے خواب دیکھا اور اپنے اس خواب کو آ کر اللہ کے رسول سے بیان کیا، اور اللہ کے رسول نے خواب کی تعبیر جناب زینب کبریٰ کو عطا فرمائی، خواب یہ دیکھا. بیان کرتے ہیں آپ اپنے نانا سے کہ نانا میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اس خواب کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ شہزادی نے اتنا زمان رسول کے ساتھ گزارا ہے کہ آپ سوال کرتی ہیں، رسول جواب دیتے ہیں. گویا 5 یا 6 سال کا مکمل عرصہ استفادہ ختم یہ مرتبت جناب ثانی زہرا کے نام سے. خواب کیا ہے؟ فرماتی نانا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بیابان میں کہ جہاں بڑی تیز آندھی چل رہی ہے، میدان ہے، اور میں ایک درخت کو تھامے ہوئے، اور اتنی تیز آندھی کہ وہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا. اس کے اکھڑنے میں میں نے اس کی ایک مضبوط شاخ، پھر دوسری شاخ، اور پھر 2 شاخوں کو ایک ساتھ تھامنا چاہا، لیکن ایک کے بعد ایک شاخیں میرے ہاتھ سے نکلتی چلی. اللہ کے رسول نے تعبیر ارشاد فرمائی کہ بیٹی تیرا یہ خواب تیرے حالات و واقعات کی نشاندہی کرتا. جو درخت جڑ سے اکھڑ جائے وہ میرا سایہ جو تجھ سے جدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوسری بڑی شاخ تیری ماں کا وجود ہے، پھر تیسری بڑی شاخ تیرے بابا کا وجود ہے، پھر 2 چھوٹی شاخیں تیرے 2 بھائیوں کے وجود کی علامت بن رہی ہیں. جناب ثانیہ زہرا کا یہ خواب بچپن کے واقعات اور اللہ کے رسول کا جواب. اور اب زمانہ بچپن کا مکمل ہوا تو خالی ایک بات اور بیان کر دوں کہ گھر کے سارے واقعات کی عینی گواہ رسول کا جنازہ اور اس کے بعد ماں کے پہلو کا ٹوٹ جانا. شکستگی یہ پہلو سیدہ عینی گواہ کون جناب ثانیہ زہرا؟ گھر کے دروازے کو جلایا جانا عینی گواہ کون جناب ثانیہ زہرا؟ محسن کی شہادت کی خبر ماں سے سننا کون جناب ثانیہ زہرا؟ اس کی گواہ اپنے بابا کے گلے میں رسی بندھی ہوئی دیکھنا، اور اس کے بعد پورے واقعات آپ کے بچپن اور مصائب ساتھ ساتھ چلے. 75 دن نانا کی وفات کے بعد ماں کی شہادت، اور پھر وہ کوفے کے واقعات. تاریخ بتاتی کہ مولا نے جناب زینب کبریٰ کی شادی یا عقد کس سے فرمائے؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے، جن کو اللہ کے رسول کی دعا، اور کبھی تفصیل کا وقت ملے گا تو پھر جناب عبداللہ کے بارے میں مکمل ایک خطاب ہو سکے گا. عبداللہ کون؟ فضائل کا سمندر ہے. اتنا کافی ہے کہ جو زینب کا کف بن جائے، جو ثانیہ زہرا کا مثل قرار پائے، اسے عبداللہ کہتے ہیں. دنیا کیا سمجھے گی؟ یا تو یہ کہہ لیجئے کہ مولا کائنات نے کف دیکھے بغیر نکاح کر دیا تھا، اور اگر اپنے مولا سے یہ بات آپ کو ممکن نہ لگے تو پہچان لیجئے کہ پھر جو فضائل ثانیہ زہرا کے لیے، اس کے کف فضائل جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کبریٰ کے شوہر نامدار، سن مبارک تقریباً 12 برس کا جبکہ نکاح ہو رہا ہے، اور مولا کے حدیث کے الفاظ یا اللہ کے رسول کے الفاظ کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، اور یہ عنوان مکمل ہوا. وقت نکاح 2 شرطیں، مہر، مہر مثل سیدہ. جناب سیدہ کے مہر کے بعد اب پورے اہل بیت میں ایک ہی مہر چلا، یعنی جو مہر رکھا گیا تھا اللہ کے رسول کی بیٹی کا، وہی مہر آخر امام تک چلا. بلکہ شاید ہمارے علم میں بات نہ آ سکی ہو، انبیاء کے زمانے میں بھی شاید کوئی ایسے مہر کی عنوان قائم ہو سکے، یعنی مہر جناب سیدہ. عبداللہ. دو شرطیں, خطبہ کس نے دیا نکاح کا, صیغے جاری کیے مولائے کائنات خطبے کے ساتھ, اور پھر مہر, دو شرطوں کے ساتھ. مگر پہلی شرط کہ دن اور رات میں ایک مرتبہ زینب کبریٰ اپنے بھائی سے ملنے جایا کرے. عبداللہ آپ کو اجازت دینا ہوگی, یہ شرط ہے وقت نکاح. دوسری بات کہ جب اگر حسین مدینہ چھوڑ کر جانے لگے اور زینب ساتھ جانا چاہیں تو عبداللہ آپ روکو گے نہیں. دو شرطیں وقت نکاح مولا نے عبداللہ سے قبول کروائی, اور قبول نہ بھی کرواتے تب بھی عبداللہ اسی گھر کے پلے ہوئے تھے, مولائے کائنات کی گود کے کھیلے ہوئے تھے. یوں کہا جائے اگر تربیت کے الفاظ میں آج ہمارے یہاں, گود کے پلے ہوئے, گود کے کھیلے ہوئے عبداللہ مجافر تیار. اور پھر پروردگار نے جناب زینب کبریٰ کو جو اولادیں عطا کی ہیں ان میں چار بیٹے اور ایک بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے. چار بیٹے اور ایک بیٹی, دو کے نام تو آپ کے علم میں, دو باقی ایک علی اور ایک عباس, ایک کون ایک محمد. بیٹی کا نام ام کلثوم ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات میں کہیں اختلاف پایا جائے, میں پھر کہوں گا تصحیح تاریخ کی ذمہ داری امام زمان کی ہے, ہمارا کام تو بیان کر دینا ہے جو ہم نے تاریخ کو پڑھا. تو پانچ اولادیں آپ کی, اور ان میں سے کس سے آپ کی نسل آگے بڑھی وہ الگ موضوع. جناب عبداللہ بہت سخی بہت کریم, اور کسی کریم مرد کی کامیابی جب تک ممکن نہیں جب تک گھر کی خاتون کریمہ نہ ہو, ورنہ جا کے آزما لیجیے سلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ بڑے کریم بڑے سخی ہیں مگر گھر میں اگر کوئی غیر سخی اور غیر کریم شخصیت موجود ہو تو انسان کا کرم رک جاتا ہے, یا کم از کم پھر چھپانے پر انسان مجبور ہوتا ہے. یہاں دونوں کریم ہیں, ایک ثانیہ زہرا کریم ہیں, کریم اہل بیت ہیں, اور ایک جناب عبداللہ ابن جعفر طیب. اور اب جب یہ بات سامنے آ جائے تو پھر بہت سے وہ واقعات اذہان سے نکل جائیں گے, عبداللہ کیوں نہیں گئے تھے, عبداللہ نے بعد میں اپنے بچوں کی شہادت کی خبر سن کر افسوس کا اظہار کیا, تمام روایتیں اہل بیت کی شان کو نقصان پہنچانے کے لیے گڑھی گئیں. عبداللہ ابن جعفر طیار امام کے ایسے عاشق, امام کے ایسے دوستدار, البتہ یہ انتخاب الگ ہے کہ کون ساتھ جائے گا اور کون ساتھ نہیں جائے گا. ام سلمہ ساتھ نہیں گئیں, ام البنین ساتھ نہیں گئیں, محمد حنفیہ ساتھ نہیں گئے. تو جس کی جہاں ذمہ داری تھی امام نے اس کو وہاں چھوڑ کر کربلا کا سفر اختیار کیا تھا. جناب زینب کبریٰ بچپنا جوانی, اس کے بعد عبداللہ گھر داماد تھے. گھر دامادی ہمارے یہاں بعض اوقات عیب سمجھی جاتی, سلوات پڑھے محمد والے, تھک گئے چھوڑ دیتا ہوں. میں تو بہت آہستہ آہستہ, چونکہ میں خود تھکا ہوا ہوں, جمعہ کا دن ہوتا ہے تو تھکے ہوئے ویسے ہی ہوتے ہیں, تو میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں جیسے کوئی واقعہ پیش کر رہا ہوں. اور آپ بھی آرام کیجئے بہت تاکہ دونوں کام ہو جائیں, مجلس بھی ہو جائے آرام بھی. سلوات پڑھے محمد والے محمد, ٹھیک. اور ویسے بھی اب آسانی یہ کہ یہ ماشاءاللہ ممبر اتنا اچھا بنا ہوا ہے کہ بیٹھنے میں آرام بھی ملتا ہے, ہاں. ورنہ بسا اوقات ممبر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان خود جلدی پڑھ کے اتر جاتا ہے, بیٹھنے میں ایزی فیل نہیں کر رہا ہوتا نا, اس لیے آپ نے ایسا بنایا ممبر کہ پڑھے جائے گی بیٹھے جائے گی. تو ٹھیک ہے, آپ کی محبت اپنی جگہ پر اور ہماری ذمہ داری اپنی جگہ پر, پھر بھی آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات کو بہت زیادہ قریب کرتے ہوئے اپنے اپنے موضوع کے ساتھ. اسی لیے میں بالکل اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں کہ کرنٹ افیئرس پہ کوئی ٹچ ہی نہیں کر رہا ہوں آج کی مجلس میں, خاص طور کہ جناب ثانیہ زہرا اپنے بابا کے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہیں, یعنی گھر دامادی. کیا مطلب گھر دامادی کا؟ کہ عبداللہ شادی سے پہلے بھی مولا کے گھر میں ہی رہتے تھے اور شادی کے بعد بھی مولا کے گھر میں رہے. اب اس کا یہ امکان شاید پایا جا سکتا ہو کہ کچھ مہینوں کے لیے شادی کے بعد کسی گھر میں رکھا ہو, بعد میں پھر واپس جب مولا متقیان نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کا انتخاب کیا تو آپ کی پوری فیملی بچوں کے ساتھ یعنی بہوؤں کے ساتھ اور دامادوں کے ساتھ مولا کی پوری فیملی منتقل ہوئی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر ساتھ منتقل نہ ہوئی ہوتی تو پھر وہ روایات کہاں سے آتی کہ کوفے میں خواتین اپنے شوہروں کو مولا کے پاس بھیجتی تھیں کہ مولا سے اجازت لیں کہ ان خواتین کے لیے جناب ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں درس میں شرکت کی اجازت مل جائے. یہ پورا واقعہ اسی بنیاد پر ہے کہ آپ کوفے میں تھیں. دوسرا حوالہ, کاف ہا یا عین سواد کی تفسیر کا بیان کیا جانا, اور کیا تفسیر قرآن جناب ثانیہ زہرا بیان کرتی تھی کوفہ. اور اب یہاں پر دل چاہتا ہے اپنے موضوع سے ذرا سا ہٹتے ہوئے ایک روایت پڑھ دوں جو آج میں پڑھ رہا تھا بہت غور سے, جو میرا عنوان حکومت مہدی علیہ السلام کے خد و خال چل رہا ہے آج کل. تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے ہو گئے ایک ہی موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ امام زمانہ ظہور کے بعد کیسے حالات ہوں گے اور حکومت کے خدوں کا خال کیا ہوں گے اس کے عنوان پر. تو ایک روایت پڑھتے پڑھتے بات ذہن میں آئی, روایت دیکھی میں لکھا تھا کہ ظہور امام کی علامتوں میں سے ایک علامت کہوں یا ظہور کے بعد کی خوشیوں میں خوشی کہوں کہ گھر کی خواتین قرآن اور دین سے اتنی باخبر ہو جائیں گی کہ اگر ان سے کوئی فتویٰ پوچھا جائے, اگر ان سے کوئی مسئلہ معلوم کیا جائے تو وہ مسئلہ بیان کرنے کی صلاحیت ان تک پہنچ چکی ہوگی. تو آنے والے دور میں ابھی جو لوگ گھبراتے ہیں یہ کہتے ہوئے مولانا ایک ہے توریت اور ایک ہے, اس کے مقابل لفظ استعمال کیا گیا, یہ بالکل غلط ہے. گھر کی خواتین کے مسائل مشکلہ ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ظہور امام کی علامتوں میں یا ظہور کی خوشیوں میں ایک خوشی یہ بھی ہے کہ گھر کی عورتیں اتنا دین سیکھ جائیں گی کہ اگر ان سے کوئی دین معلوم کرے تو دین کی پوری آگہی ان کے پاس بھی ہوگی. تو گھر میں جناب ثانیہ زہرا اور تفسیر قرآن, سب سے مشکل موضوع خواتین کے لیے تفسیر قرآن. بہت آسان ہے فقہی مسائل بیان کرنا, بہت آسان ہے کچھ تربیت کی باتیں بیان کر دینا, اخلاقیات, لیکن تفسیر اس میں عقائد بھی ہیں, اصول بھی ہیں اور فروع بھی ہیں. وہ جناب ثانیہ زہرا کے ہاتھوں بیان ہو رہے تھے اور کیا شہر کوفہ. اس کے بعد تیسرا حوالہ کہ آپ کوفے میں تھیں اپنے بابا کے ساتھ, اور جب آپ کوفے میں تو آپ کے شوہر کہاں پر؟ آپ بھی کوفے میں تھے. کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے تو آپ ام کلثوم کے گھر سے گئے تھے. ام کلثوم کون؟ یا جناب زینب سخرا کو ام کلثوم کہا جاتا ہے یا خود جناب ام کلثوم جناب زینب کبرا کے کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے. اب یہ الگ بحث, کلثوم کا ترجمہ کیا ہے پھر؟ کلثوم کسی بچی کا نام ہے, کلثوم نام کے اعتبار سے ہم مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے, اور یہ صفت مذکر اور مؤنث میں استعمال ہونے کی عام طور پر صفت مصدری ہے. تو کلثوم کا مطلب ہے خیر اور شرف جمع ہو جانا. تو ام کلثوم جو خیر و شرف کی مرکز اور بنیاد ہو اسے زینب کہا جاتا ہے. اب چاہے زینب صغرا ہو یا زینب کبرا, تو امام کا گھر سے نکل کے جانا روایت آپ کے لیے. پھر جب حالت زخمی میں امام کا واپس لایا جانا تو امام کا فرمانا کہ میرے شہزادے سے فرمایا آپ نے کہ بیٹا انہیں واپس کرو میرے اصحاب کو، کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں تک پہنچے۔ تو امام کے ساتھ امام کی پوری فیملی کوفے میں آئی ہے۔ تو ایک حصہ 4 سال 9 مہینے تقریباً گزارا ہے کوفے میں، اس کے بعد 6 مہینے تقریباً 7 مہینے مولا امام مصطفیٰ علیہ السلام کا زمانہ حکومت، اور جب مولا حسن رہے تب بھی آپ کے ساتھ عبداللہ رہے، اور جب مولا حسن نے کوفے کو چھوڑ کر پھر مدینہ منتخب کیا تو جناب عبداللہ جناب زینب کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے، ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب بھلا اتنا ساتھ رہنے والا کیا ممکن ہے کہ کربلا جانے میں بہانے تلاش کرے؟ اللہ اکبر، اس کا پورا ٹریول سفر آل محمد کے ساتھ رہا ہو وہ عبداللہ، مدینے میں تو مدینے میں، مکے میں تو مکے میں، ہاں عبداللہ۔ ایک روایت تو ہے کہ آپ علیل تھے اور ایسی بیماری تھی جس کی بنیاد پر آپ سفر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو امام نے مدینے میں چھوڑ دیا، یا پھر امام کی وہ مصلحت تھی کہ تلوار چلانے والے 3 بہادروں میں ایک کا نام عبداللہ بھی ہے، اور یہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شاگرد واقع ہوئے۔ جناب زینب کی زندگی پوری۔ اور اب آئیے، اس سے پہلے کہ ربط مصائب پر جائیں، صرف 2 یا 3 باتیں اور۔ جناب زینب کبریٰ کا ایمان کتنا بلند ہے، کون بیان کر سکتا ہے آپ کے مقام ایمان، کیا مقام ایمان ہے، اتنا بلند ہے ایمان جناب زینب کبریٰ کا کہ دربار یزید میں سب سے مشکل ترین وقت دربار یزید، جبکہ یزید اپنی فتح کے گن گا رہا تھا، اپنے اسلاف کو آواز دے رہا تھا کہ دیکھو بدر کا بدلہ، احد کا بدلہ لے لیا، اور ایسے ماحول میں ایک ایسی غمزدہ خاتون کا، اس کے 2 بچے شہید ہو چکے ہوں، ایک گود کا پلا شہید ہو چکا ہو، اور 5 بھائی شہید ہو چکے ہوں، 5 بھائی، ایک ایسی غمزدہ خاتون کا خطبہ سنانا، اور کیا اعتماد تھا لہجے میں، اللہ اکبر۔ اب یزید کہتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جواب میں فرمایا وما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کتنا بلند تھا ایمان جناب ثانیہ زہرا، اس کا ایمان بلند نہ ہو تو کس کا ایمان بلند ہوگا جو کل ایمان کے لیے زینت قرار پاتی ہو۔ پھر آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کے روزوں کی کثرت، آپ کی عبادت، رات بھر جاگ جاگ کر قرآن کی تلاوت، جناب زینب کبریٰ۔ اور ایسے میں خلاصے میں اگر ایک بات کہوں کہ میں درخواست کرتا ہوں کسی متقی انسان سے مجھے یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اسے اپنے سے بہتر خیال کرتا ہوں، آپ جسے خیال کرتے ہیں اس سے التماس کرتے ہیں۔ اب مولا نے اگر التماس کی ہے جناب زینب سے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا، یہ اتنی بڑی التماس ہے کہ اس کے بعد اب اور کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد علم جناب زینب کبریٰ، ایک اور حوالہ، علم، ایمان اور عبادت، کیا حوالہ، جب تک چوتھے امام علی رہے اسیر رہے، حجت خدا کون، سفیر امام کون، سفیر امام کون، وارث امام کون، یہ وہی جملہ ہے جو جناب حکیمہ خاتون کی خدمت میں آ کر جب لوگوں نے کہا تھا 11ویں امام کی شہادت کے بعد کہ اب کہاں جائیں، تو ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ، یہ سوال آپ سے کیا گیا، آپ کے بارے میں جواب تھا، جاؤ حکیمہ خاتون کے پاس جاؤ، یا امام زمانہ علیہ السلام کی دادی کا نام آتا ہے جنہیں جدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جاؤ ان کے پاس۔ تو حکیمہ خاتون نے جب وہاں رہنمائی فرمائی تو لوگ پوچھنے لگے، کیا اب شیعہ ایک خاتون سے رجوع کریں گے مسائل کے لیے؟ تو فرمایا کہ کربلا بھول گئے، کربلا میں سرکار سید الشہدہ کی شہادت کے بعد رجوع کرنے کا مسئلہ جناب زینب کے کاندھوں پر تھا، اب مرجعیت کا مسئلہ جناب زینب کبریٰ۔ تو اتنے زمانے کے لیے جب تک کہ حجت خدا حالت بیماری میں رہے ایک روایت، یا اسیری میں رہے ایک اور روایت، تب تک کون تھا سنبھالنے والا؟ اور اسی لیے آپ دیکھتے دلیل کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ رہائی کا حکم آیا اور چوتھے امام پھوپھی جان سے پوچھنے، پھوپھی اماں اب آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے، یہاں رہنا چاہتی ہیں یا مدینے واپس جانا چاہتی ہیں؟ تو جناب زینب کبریٰ نے آئین ممکن ہے اس کو یوں بیان کر دیا جائے کہ اظہار محبت نے فرمایا ہوگا، جناب زینب کی وہ شفقتیں اور محبتیں، ایک مرتبہ یہ کہ ماں کی طرح سے چوتھے امام کو بھی تو پالا ہے، جناب علی اکبر کو ہی نہیں پالا بلکہ مولا حسین کے سارے شہزادے جناب زینب کے سامنے ایسے جیسے بیٹے ماں کے سامنے ہوتے تھے، سر جھکائے ہوئے۔ پھوپھی جان کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ربط مصائب سے پہلے جو باتیں مسائل والی وہ بیان کر دوں کہ بی بی کا مزار کہاں پر، ایک مسئلہ، بی بی کا روز شہادت، روز وفات کون سا، ایک اور مسئلہ، پر ربط مصائب میں یہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو شہزادی کے مقام دفن کے بارے میں تین روایت، کم از کم تین ہم تک پہنچی، ایک مصر میں، ایک شام میں، اور ایک مدینہ منورہ جنت البقیع کے اندر، یا بیوی مدینہ میں انتقال فرماتی ہیں تو آپ وہاں دفن ہوئی، اور یا آپ کا انتقال سرزمین مصر پر ہوا۔ اب پوری تاریخ اس کی الگ ہے کہ مصر میں کیسے حالات تھے، کون لوگ تھے، ان کو آل محمد سے محبت تھی کہ نہیں تھی، اور وہاں آپ کا جانا ممکن تھا ان حالات میں کہ نہیں تھا، مگر ایک مزار موجود ہے جناب زینب کبریٰ کے نام سے منسوب۔ اور تیسرا حوالہ جو بہت معروف اور احتمال مضبوط ہے، سرزمین شام۔ شام کیوں گئیں جناب ثانی زہرہ دوبارہ؟ مرثیوں میں ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے روایت کے طور پر کہ دوبارہ قید کا حکم آیا اور قیدی بنایا گیا اور پھر چوتھے امام کے ساتھ آپ دوبارہ گئیں، بہت تلاش کیا لیکن زیادہ کوئی مضبوط سند نہیں مل سکی، البتہ شام جانے کے واقعات جو تاریخ بیان کرتی ہوئی کہ ایک تو مدینے میں آپ کے رہنے کی وجہ سے مدینے میں انقلاب رک نہیں پا رہا تھا، اور جو حکومت مدینے بنتی تھی پریشان ہے، جب آپ روتی تھیں مجلسیں برپا ہوتی تھیں، اور مدینے میں انقلاب، تو مدینے کے حالات کے اعتبار سے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا، تو کہاں جائیں، مدینہ آپ کا وطن ہے، تو آپ کے شوہر جناب عبداللہ کی زرعی زمینیں شام میں تھیں، تو آپ اپنے ساتھ ان کو وہاں پر لے گئے، یا شام میں قحط پڑ گیا تھا اور این جی اوز کی طرح کام کرنے کے لیے سماجی خدمت کے عنوان سے آپ کا شام جا کر امداد بانٹنا، جب شام گئے تو اپنے ساتھ بی بی کو لے کر گئے تھے۔ ان حوالوں کے ساتھ ساتھ اب تیسرا مسئلہ، روز وفات یا روز شہادت کیا کہوں؟ وفات کہوں تب بھی شہادت ہے، اور شہادت کہوں تو واقعاً غربت ہے۔ مرثیوں میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب قافلہ شام دوبارہ پہنچا ہے، اب چوتھے امام کے ساتھ گئی ہوں یا اپنے شوہر کے ساتھ گئی، اور ایسے میں ایک باغ جس باغ کے اندر اس درخت کی یاد شہزادی کے دل میں موجود تھی، جس درخت پر امام کا سر لٹکایا گیا تھا، اور اس کے قریب پہنچ کر آپ نے گریہ فرمانا شروع کیا اور ہائے حسین کہہ کر رو رہی تھی۔ اس باغ میں کام کرنے والے تمیمی شخص نے اپنے بیلچے کی ضرب سے آپ کو شہید کیا، یہ روایت ہے شہادت کے عنوان سے۔ تاریخ یا 16 ذی الحج بعض لوگ منایا کرتے تھے، یا پھر 24 صفر، لیکن کربلا میں، عراق میں، ایران میں، اور خود بی بی کے روزے پر رجب کی 15 تاریخ، یا آپ کے یہاں اردو کتاب 14 ستارے میں 14 رجب لکھی ہوئی ہے۔ ہجرت کا 62واں برس یا 64واں برس، کربلا کے واقعے کے 2 سال کے بعد جناب زینب کا دنیا سے گزر جانا۔ اور اب ایک اور اس پر جملہ بیان کر دوں، چونکہ یہ مجلس پورے تاریخ کے اعتبار سے ہوئی ہے تو اس کی ترتیب بھی ویسی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ ضربت والا واقعہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے علاوہ اور بھی تاریخ سامنے آ سکتی ہے۔ وہ کیا؟ یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی کربلا سے آئی تھی تو ایسے زخم تھے تازیانوں کے، اس کی بنیاد پر یوں کہوں 75 دن جیسے ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ ماں زندہ رہی، ایسے تازیانوں کے زخم کے ساتھ بی بی زینب 2 سال زندہ رہی۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں زہر خورانی، آپ کو خوراک میں زہر دیا گیا، یہ روایت بہت ضعیف ہے، البتہ میں سمجھتا ہوں ان تمام روایتوں کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک ہی جملہ کافی ہے، بی بی کی شہادت اس دن ہو گئی جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس لیے کہ ایسی محبت تاریخ میں کسی بہن بھائی کی نہ کبھی تھی نہ ہو سکے گی، اور اتنا بڑا امتحان جناب ثانیہ زہرا سے لیا گیا کہ وقت زبا امام کو کسی نے نہیں دیکھا، چوتھے امام حالت غشی میں تھے، پانچویں امام خیمے کے اندر تھے، سکینہ خیمے کے اندر تھی، رباب خیمے کے اندر تھی، ام لیلہ خیمے کے اندر تھی، اگر کوئی بلند ٹیلے پر کھڑا دیکھ رہا تھا تو وہ جناب زینب کبریٰ کی ذات تھی، ارے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو آواز دی افسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی بے گناہ ذبح ہوا جاتا ہے، جب کسی نے فریاد نہ سنی تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑی۔ یا کہتے ہیں کہ ہرملا نے ایسا تیر جناب زینب کبریٰ کی طرف چلایا تھا جس کے بعد بی بی ٹیلے سے گری ہیں، آدیاں چلنے لگی، لقد قتل الحسین بکربلا، ارے آئی ہے جانب خیمہ۔ اور رونے والوں، بی بی کا خیمے کے باہر آنا یہ چادر کے ساتھ تھا، سر سے پاؤں تک چادر تھی، لیکن چادر کے بغیر جب آئیں تو قیامت ہو گئی، اور جب خیمے جل گئے، آخری خیمہ تھا، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو بتاؤ کہ جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں، حجت خدا ہو بیٹا بتاؤ۔ رونے والوں، امام نے حکم دے، پھپھی اماں اسی انداز سے نکل جائیے، اب جو خیمے سے باہر آئی یہ چادر نہ تھی، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، اپنے کھلے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وا حجابا، ارے آج زینب کا حجاب بھی نہ رہا۔ رونے والوں، ایک جملہ اور سننا، بہت مشکل وقت تھا، سب قربانیوں کو تو امام نے پیش کیا تھا نا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، لیکن مولا حسین کی قربانی کون پیش کرتا؟ آئی ہیں مقتل کربلا میں، پہلے تو بھائی کو نہ پہچان سکیں، آگے بڑھ گئیں، پھر 2 قدم پیچھے ہٹیں، تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، اندر سے سینہ پامال کو نکالا، فرماتی تھی انت آخر حسین، ارے کیا تو ہی میں میرا بھائی حسین پھر خاک کربلا پہ بیٹھ گئی، ارے سینے سے لاشے کو لگایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، ارے پھر مقام ذبح پر کٹی ہوئی رگوں پر بوسے لینا شروع کیے، روتی جاتی تھی بھیا کاش کہ زینب اندھی ہو جاتی، تیری لاش کو اس حالت میں نہ دیکھتی، ارے کاش زمین کربلا شگافتا ہو جاتی، زینب سما جاتی تیری لاش کو اس محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، بار اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار، جناب ثانی زہرا کا واسطہ، پروردگار سرکار سید الشہداء کا واسطہ، مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، فرش اعضا بچھانے والے، فرش اعضا پہ آنے والے تمام تر مومنین کو پروردگار بی بی زینب کی شفاعت نصیب فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اتنا مشکل امتحان جناب ثانی زہرا نے دیا اور ہم سب کو یہ پیغام دے دیا کہ حجت خدا کی امداد کیسے کی جاتی ہے، پروردگار مصائب اور مشکلات کے اس ماحول میں ہمیں نصرت امام کی توفیق عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اتنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص، فرش اعضا بچھانے والوں نے جن مومنین مرومین کے لیے اس سال ثواب کا بھی انتظام کیا تھا ان کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء اعلام مراجع عظام المرومین کے لیے اور تمام شرکائے مجلس کے مرومین کو یاد فرماتے ہوئے رسال فرما دیجیے۔